واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال حسين بن علي عليهما السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. عصر حاضر اور زمانہ معاصر سید الشہداء علیہ السلام موضوع سخن ہے. تبیین کے طور پر ایک قرآنی قاعدہ اور ایک عقلی اور اجتماعی معاشرتی دستور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس طرح انسانوں کے درمیان ایک مشترک چیز پائی جاتی ہے جس کا نام فطرت ہے، اگرچہ طبیعت انسان مختلف ہے، نوع بشر کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، جلد و جسم کے اعتبار سے ممکن ہے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں جیسا کہ رکھتے ہیں، لیکن فطرت سب کی ایک جیسی ہے. جو چیز اس کو ایک نو بناتی ہے، اسی طرح معاشرے مختلف ہیں، سماج مختلف ہیں، لیکن ان معاشروں کے اندر ایک چیز مشترک ہے. زمانے مختلف ہیں، زمینیں مختلف ہیں، اور بہت سارے عادات و رسومات مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشروں کو بہت ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط کر دیتی ہیں. اسی اشتراک کی بنیاد پر قرآن مجید نے آنے والے معاشروں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے گزشتہ معاشروں کا ذکر کیا ہے. ہزاروں سال پہلے گزری ہوئی امتیں، ان کا تذکرہ ہزاروں سال بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کیا ہے. مثلا قوم عاد و ثمود یا قوم نوح و لوط یا زمانہ حضرت ابراہیم یا بنی اسرائیل، یہ وہ معاشرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں ان واقعات سے اپنے لیے ہدایت لے سکیں اور اخذ کر سکیں. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آج سے ہزاروں سال پہلے رہنے والے لوگ اور آج ہم، کوئی چیز ہمیں ملاتی ہو آپس میں، کوئی رابطہ ہو ہمارا ان کے ساتھ، کوئی چیز مشترک ہو، شریک ہو ہماری. ورنہ جس طرح زمانے الگ الگ ہیں، زمینیں الگ الگ ہیں، رنگ و جلد الگ الگ ہیں، اس طرح اگر کوئی اور چیز ملانے والی نہ ہوتی اور سب چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے، وہ ہرگز گزشتہ امتوں کے واقعات اور پھر ایک عروج کے بعد زوال پذیر ہوئیں، وہی اصول، وہی ضابطے اور وہی قوانین سب کے لیے یکساں ہیں. یعنی انہی اصولوں کے تحت آج بھی ایک امت عروج کر سکتی ہے، یا انہی ضابطوں کے تحت آج بھی ایک سماج سقوط کر سکتا ہے اور زوال پذیر ہو سکتا ہے. بنی اسرائیل کو تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے اور تمام وہ اسباب ذکر کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو عروج ملا. ہر لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے قرآن نے انہیں ایک ایسا نمونہ معاشرہ قرار دیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل یاد کرو اس اپنے عروج کے زمانے کو اور ان نعمتوں کو جب ہم نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت، فوقیت اور برتری دی تھی. اور پھر یہی بنی اسرائیل اس عروج پر پہنچنے کے بعد زوال پذیر ہوئے، اور ان کے زوال کے اسباب بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں اور یہاں تک آ پہنچے کہ قرآن کو کہنا پڑا ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، کہ ذلت اور رسوائی اور خاری اور پستی ان کے لیے لکھ دی گئی. یہ واقعہ اسلام کی کتاب میں، مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب میں جو بشریت کے لیے نازل ہوئی، ہدن للناس، اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والی نسلوں میں بھی اور اس کے بعد بھی کوئی نسل اگر ترقی کرنا چاہتی ہے، عروج پہ جانا چاہتی ہے اور عالمین پر برتری حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے اصول بنیادی کیا ہیں، اور اگر زوال کا شکار کسی سماج کو دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی زوال کے اسباب کیا ہیں. وہی جو بنی اسرائیل کے سقوط و زوال کا اسباب بنے، وہی کسی بھی قوم کو زوال پذیر کر سکتے ہیں، کسی بھی قوم کو گرا سکتے ہیں اس عظیم مقام سے. ان واقعات میں ایک مطلب جو اشارہ کیا تھا ضمنی، اور اس کی تفصیل کا ابھی بھی فرصت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کسی فرصت میں اور کسی موقع پر اگر توفیق نصیب ہوتی ہے تو شاید یہ موضوع کھل جائے. وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان فرد کے اندر طبیعت ہے اور فطرت، اسی طرح معاشروں کے اندر، امتوں کی بھی ایک طبیعت ہوتی ہے اور ایک فطرت. طبیعت الگ چیز ہے اور فطرت جدا چیز ہے. ہمارا سروکار زیادہ طبیعتوں سے رہتا ہے، اپنی طبیعت سے اور دوسری طبیعتوں سے، اور زیادہ ہم حال احوال بھی طبیعت ہی کے پوچھتے ہیں. جب ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، کبھی سازگار ہوتی ہے، کبھی ناسازگار ہوتی ہے. لیکن کبھی بھول کر بھی ہم نے کسی کی فطرت نہیں پوچھی کہ آپ کی فطرت کیسی ہے، سازگار ہے، ناسازگار ہے، علیل ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے. ہمیشہ طبیعت سے سروکار ہے ہمارا. طبیعت اور چیز ہے، فطرت اور چیز ہے. فطرت در حقیقت اس رجحان کا نام ہے اور اس انسان کے اندر موجود ایک حالت کا نام ہے جس کے تحت انسان ان چیزوں کی طرف رغبت رکھتا ہے، رجحان رکھتا ہے جو اس کے مقصد خلقت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور ضروری ہیں. یعنی فطرت ہمیشہ ضروریات کی طرف راغب ہوتی ہے، جو انسان کی اصلی اور بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سب کی سب فطری ہیں. طبیعت کی بھی ضروریات ہیں، لیکن طبیعت کا رجحان زیادہ اس مقصد خلقت کی ضروریات کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اور صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے طبیعت کا رجحان زیادہ لذت کی طرف، عیش کی طرف، آرام کی طرف اور سہولت کی طرف ہوتا ہے. طبیعت زیادہ اس طرف راغب ہوتی ہے. اسی وجہ سے فطرت و طبیعت میں ایک پیکار انسان کے اندر جاری رہتی ہے ہمیشہ، اور اس پیکار میں کبھی بہت کم انسانوں میں فطرت غالب آ جاتی ہے اور طبیعت فطرت کی رہنمائی میں آ جاتی ہے، اور بہت سارے انسانوں میں اکثریت میں فطرت مغلوب طبیعت ہو جاتی ہے، اور فطری صلاحیتیں ساری طبیعت کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے ہر انسان کے لیے فردن فردن، چونکہ خود ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، ہم ہیں خود طبیعت اور فطرت کا مجموعہ، ہم خود ہیں، کسی اور کی بات نہیں ہے، یا ایک جغرافیائی معلومات نہیں ہے، اگر نہیں بھی ہوئی تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کھا بھی تو رہے ہیں ہم۔ یہ وہ چیزیں جو خود ہم سے تعلق رکھتی ہے فرد فرد سے، طبیعت و فطرت، ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، ان کا ارتباط ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کی ضرورت ایک دوسرے کو، یہ سب غور طلب مسائل ہیں انسان کے لیے۔ جو معرفت ضروری ہے انسان کے لیے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ یہ ایک معرفت ہے، طبیعت و فطرت کی معرفت۔ اسی طرح ایک معاشرے کے لیے، معاشرہ بھی ایک موجود ہے، ایک موجود چیز کا نام، ایک زندہ موجود کا نام معاشرہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری چیزیں فزیکلی موجود ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں لیکن ان کا کوئی فزیکلی وجود نہیں ہے، وجود منحصر نہیں ہے فقط اسی مادی اور جسمانی وجود کے اندر، دائرہ ہستی بہت وسیع ہے۔ مثلا علم موجود ہے، حقیقی موجود کا نام علم ہے، لیکن اس کی کوئی فزیکلی شکل نہیں ہوتی علم، اور وہ ساری چیزیں ایسے ہیں، ان میں سے ایک روح ہے اور ایک فطرت ہے جس کا فزیکلی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود میٹا فزیکل ہے، نہ فزیکل، غیر جسمانی وجود ہے اس کا، جسمانی نہیں ہے، وجود جسمانیات کے اندر منحصر نہیں ہے۔ اسی طرح سماج اور فرد بھی ہے، معاشرہ اور فرد بھی ہے۔ فرد ایک وجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے آنکھوں سے، لیکن سوسائٹی وہ بھی ایک موجود چیز کا نام ہے اور زندہ اور حی چیز کا نام ہے، اس کے بھی اپنی اصول ہیں، اس کے بھی اپنے قاعدے ہیں، اس کے بھی اپنے ضابطے ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، ارکان ہیں اس کے، لیکن دو چیزیں اس میں بھی مہم ہیں، اہم۔ ایک معاشروں کی طبیعت ہے اور ایک فطرت، معاشرتی فطرت انسان کی۔ وہ معاشرتی فطرت بھی انسانی فردی فطرت کی طرح، انفرادی فطرت کی طرح، اس کا رجحان اور رغبت تکامل کی طرف ہوتا ہے، یعنی ہر معاشرہ فطری طور پر تکامل کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن معاشرتی طبیعتیں، طبیعت معاشرے کی، وہ سالنگاری، سہولت، عیش، سرگرمی اور ان چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، اور یہیں سے معاشروں کے ان امتزاج سے، مزاج سے، در حقیقت کلچر وجود میں آتا ہے۔ کلچر معاشرے کی طبیعی شعبے کا ایک حصہ ہوتا ہے، جو معاشرے کی طبیعت کے لیے بس اصول یا سرگرمیاں فراہم کرتا ہے کلچر۔ لیکن ایک کلچر معاشرے کو دین سے بے نیاز نہیں کرتا، یوں نہیں ہے کہ اگر ثقافت یا تہذیب وجود میں آ چکی ہے ایک معاشرے میں تو اب اس معاشرے کو دین کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کلچر کا سروکار صرف طبیعت سے ہے۔ کلچرل معاشرے تبھی معاشرے ہوں گے، طبیعت ان میں خوب رشد کرتی ہے، لیکن معاشرتی ارتقاء کو اور فطری ارتقاء کو دین کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا کلچر کے ہوتے ہوئے دین چاہیے ہمیں، اور دین و کلچر میں آپس میں ایک رابطہ ہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ ہماری زندگیاں کلچرل ہیں، ہم زندگی کلچر کے تحت بسر کرتے ہیں، پھر شام کو جا کے دین کی مور نیچے لگوا لیتے ہیں کلچر کے نیچے، اور وہ ہو جاتا ہے دین ہمارا. لہذا صرف طبیعی زندگیاں ہیں، طبیعی رشد ہے، طبیعی ارتقاء ہے، فطری ارتقاء نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو معاشرے فطری طور پر نزول کا شکار ہیں، سکوت کا شکار ہیں، لیکن طبیعی طور پر رشد اور ارتقاء کی حالت میں ہیں. جیسا ایک فرد کے اندر طبیعت اس فرد کی ترقی کر رہی ہے، لیکن فطرت اس انسان کی مغلوب ہو رہی ہے. ان میں ایک تعادل کی ضرورت ہے. آج معاشرے طبیعی ارتقاء میں حیرت انگیز حد تک ارتقاء کر چکے ہیں، ترقی کر چکے ہیں، اور فطری لحاظ سے افسوسناک حد تک سکوت کر چکے ہیں. معاشرے فطری لحاظ سے افسوسناک حد تک گر چکے ہیں، پست ہو چکے ہیں. شاید جتنی گراوٹ اور پستی آج فطری لحاظ سے معاشروں میں دیکھی جاتی ہے، اتنی پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نظر نہیں آئی. ہمیں گزشتہ معاشرے جو بہت سادہ معاشرے تھے، طبیعی ترقی کے لحاظ سے بہت سادہ تھے، لیکن فطری لحاظ سے بہت مترقی معاشرے تھے. ترقی اور زوال کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، ان علامتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا مترقی معاشرہ ہے یا ایک زوال پذیر معاشرہ ہے، پست اور پسماندہ معاشرہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ شہر بڑھ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، انڈسٹری بڑھ رہی ہے، اور غذا بڑھ رہی ہے، غلات بڑھ رہے ہیں، بلڈنگیں بڑھ رہی ہیں، ہر چیز رشد کر رہی ہے، کہاں وہ زمانہ جہاں جھونپڑے بناتے تھے اور کہاں آج کے جہاں اتنی فلک بوس عمارتیں ہیں جن کو انسان نگاہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی عظیم عمارتیں بن گئیں. یہ ارتقاء ہے. لیکن انہی بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر اور بڑے بڑے شہروں کے اندر شخصیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی شخصیتیں ہیں ان کے اندر. اگر دیکھنا ہے کہ معاشرہ ترقی کی حالت میں ہے، وہ کون سی چیز اس کی ترقی کر رہی ہے؟ اگر فطری ترقی معاشرے کے اندر ہو اور طبیعی بھی ہو، تو دونوں کی بڑی عمارتیں بھی ہوں گی، بڑی بلڈنگیں بھی ہوں گی، بڑی فیکٹریاں بھی ہوں گی، بڑے بڑے گھر بھی ہوں گے، گاڑیاں بھی ہوں گی، شخصیتیں بھی بہت عالی شان ہوں گی. لیکن جب گاڑیاں بڑی ہو جائیں، شخصیتیں چھوٹی ہوتی جائیں. جتنی گاڑی بڑی ہو جاتی ہے، شخصیت چھوٹی ہوتی جاتی ہے. جتنا شہر بڑھتا جاتا ہے، انسان چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، انسان بونے بن گئے ہیں، بونے. لہذا آپ دیکھیں کہ جتنی عظیم شخصیات ہیں، وہ سب ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، اور آج کا انسان کل سرمایہ فطری اس کے پاس ماضی پہ فخر کرنا ہے، ورنہ آج اس کے پاس فخر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. مثلا پاکستان کو ہی لے لیں آپ، جتنا فخر ہے ماضی پر کرتے ہیں. مسلمان دیکھ لیں، جتنا فخر ہے ماضی پر ہے. بڑی بڑی شخصیتیں، بو علی سینا جیسی شخصیت مثلا، محمد بن زکریا رازی جیسی شخصیت، یا ابن حیثم جیسی شخصیت، یا جابر ابن حیان جیسی شخصیت، یا البیرونی جیسی شخصیتیں، سب ماضی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے عظیم انسان پیدا ہوتے تھے. بلخ ایک بہت چھوٹا سا دیہات ہے آج بھی افغانستان کے اندر، لیکن اسی چھوٹے سے دیہات نے مولانا روم جیسی عظیم شخصیت پیدا کی ہے، ابن سینا جیسی عظیم شخصیت پیدا کی ہے. ہرات ایک چھوٹا سا قریہ تھا جس کے اندر خواجہ عبداللہ انصاری جیسے عظیم انسان پیدا ہوئے ہیں. مثلا اسی طرح چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں بڑے عظیم انسانوں نے جنم لیا. آج بھی فکری سرمایہ انسان کے پاس اگر دیکھیں، سب ماضی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن طبیعی ترقی ماضی میں نظر نہیں آتی، طبیعی ترقی ساری آج کا سرمایہ ہے. ہمارے اجداد اگر وہ اٹھ کر آئے آج طبیعی ترقی دیکھیں، وہ حیران رہ جائیں گے. جیسا کہ آج ان کی اولاد جب ان کی فطری ارتقاء دیکھتی ہے تو بہت حیران رہ جاتی ہے. وہ ہماری بلڈنگیں اٹھا کر دیکھیں، ان کی ٹوپی گرتی ہے، اور ہم ان کی شخصیت نگاہیں اٹھا کر دیکھیں، ہماری ٹوپی گرتی ہے. اصل نہیں پڑتی نگاہ ان کی، عظمت تک نہیں پڑتی نگاہ ہماری. بہت عظمت تھی ان شخصیتوں کے اندر، اس لیے کہ ایک تعادل تھا معاشرے کے اندر، کہ ایک معاشرہ اگر فقط ایک پہلو میں ترقی کرتا جائے، فقط طبیعت بڑھتی جائے، فطرت ضعیف ہوتی جائے، وہ معاشرہ خود اپنے اندر مشکلات کو جنم دیتا ہے اور اس کی مشکلات اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ معاشرہ بھی جس میں فقط فطری تقاضے بڑھتے جائیں اور طبیعت کو فراموش کر دیا جائے، وہ بھی متعادل معاشرہ نہیں ہے، جس میں طبیعت کی طرف سرے سے کوئی توجہ نہ ہو. جیسے خانقائی لوگ ہیں کہ ساری توجہ اپنی باطن اور روح کی طرف کرتے ہیں اور طبیعت کی طرف سرے سے کوئی توجہ نہیں ہوتی. طبیعت بھی نظر انداز کرنے والی چیز نہیں ہے، اگر نظر انداز کرنے والی چیز ہوتی ہے اسے پیدا نہ ہوتی، خلق نہ ہوتی، بنائی نہ جاتی. جب طبیعت کو خلق کیا گیا، بنایا گیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی دخل ہے، اس کا بھی عمل ہے، اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بس معاشروں کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے جو روح کی حیثیت رکھتی ہے، معاشرتی ضمیر، معاشرتی وجدان. جس طرح ایک انفرادی ضمیر ہوتا ہے، بعض انسانوں میں یہ ضمیر موجود ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا موجود، نہیں ہوتا یعنی مر چکا ہوتا ہے. ضمیر کی آواز بہت کم لوگ سن پاتے ہیں، بلکہ اندرونی آواز ہے. اکثریت کے اندر ضمیر مر جاتا ہے. اسی طرح معاشروں کے اندر بھی بعض معاشروں میں ضمیر مر جاتا ہے، معاشرتی وجدان ان کا مر جاتا ہے، لیکن بعض معاشروں میں یہ اجتماعی وجدان اور اجتماعی ضمیر ان کا زندہ ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشروں کو ایک دوسرے سے ممتاز بھی کرتی ہیں اور معاشروں کو ایک دوسرے سے مربوط بھی کرتی ہیں، جس وجہ سے ایک معاشرے کی ارتقاء وہ دوسرے معاشرے کے لیے نمونہ بن جاتی ہے. آج مثلا طبیعت کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یورپی سوسائٹی ایک نمونہ بن گئی ہے دوسرے تمام معاشروں کے لیے، طبی ترقی کے لحاظ سے. اب اگر کہا جائے کہ یورپ کی تقلید کی جائے، تو خصوصاً روشن فکر اور روشن خیال طبقہ بہت خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں بری بات نہیں کی آپ نے، بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم ملک کو جاپان بنا دیں گے، ہم اس کو امریکہ بنا دیں گے، ہم اس کو انگلینڈ بنا دیں گے، ہم یورپ بنا دیں گے. بہت خوش ہوتے ہیں یہ باتیں سن کر کہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. خوب اگر وہ ایک معاشرہ ہے یا ایک اور معاشرہ ہے، اگر معاشروں میں کوئی ربط نہیں ہے، معاشروں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی ارتباط نہیں ہے، تو پھر یہ نعرہ کھوکھلا ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے کو اس طرح بنائیں گے جس طرح فلاں سوسائٹی بنی ہے. وہ بن گیا، آپ سے کیا ربط ہے؟ اس میں آپ نہیں کر سکتے تقلید کسی دوسرے معاشرے کی، اگر معاشرتی ارتباط کو نظر انداز کر دیں ہم، یا وہ اصول اور وہ ارکان جو معاشروں کو ایک دوسرے سے مربوط کرتے ہیں، اگر انہیں ان سے چشم پوشی کی جائے. اگر اس تناظر میں اور اس میدان میں درست ہے ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کے لیے نمونہ ہے طبی ترقی میں، تو پھر اسی طرح فطری تقاضوں میں بھی اور اجتماعی روح کے لحاظ سے بھی، وجدان اور ضمیر معاشرت کے لحاظ سے بھی، ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، اگرچہ ان میں زمانی لحاظ سے بہت فاصلہ ہو یا زمین کے لحاظ سے بہت فاصلہ ہو. آج امریکی سوسائٹی یہاں سے 15-20 ہزار کلومیٹر دور رہ کر اتنے زمینی فاصلے سے 20 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ، کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا. تو 2000 سال کا فاصلہ بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے، 1400 سال کا فاصلہ بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے. یوں نہ ہو کہ جب ہم 2000 کلومیٹر کا فاصلہ 20000 کلومیٹر کے فاصلے کی بات کریں تو وہ تو کہیں کہ یہ ساتھ ہی ہے، اور جب 1400 سال پہلے کی بات کریں تو کہیں وہ اتنا گزشتہ زمانہ. یہ بعض انسانوں کے اندر دیکھیں، جب عیش پرستی لذت پرستی آ جاتی ہے، انسان کے معیار عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی شخص کو پوچھا، دوسرے نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں یہ کھانا کھائیے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پکا ہے، وہ کہا دال. کہا کہاں ہے، گھر کہاں ہے آپ کا، تو انہوں نے کہا یہ اگلی گلی میں. دوسرے سے کہا کہ اندر نہیں جاتے تو ہمارے یہاں آ جائیے، انہوں نے کہا کیا پکا ہے؟ کہا چکن. گھر کہاں ہے؟ کہا کہ وہ لطیف آباد میں. یہ لطیف آباد کے ساتھ ہے. جب اگلی گلی وہ اگلی گلی اور یہ لطیف آباد ساتھ. ہم اس طرح سے ہو گئے ہیں. یہ ساتھ ہی امریکہ وہ 1400 سال پہلے. ہم 1400 سال پہلے جائیں گے بس. خوب یہ 20,000 کلومیٹر کیسے طے ہو گیا؟ یہ 1400 سال بھی ایسے ہی طے ہو جاتے ہیں. اگر انسان ان اصولوں کو دیکھے, ان معاشرتی اصولوں کو دیکھے, اگر انسان سوسائٹیوں کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے اصول ہیں, علمی اصول. لیکن اگر ہم فقط آئیں اور سیکولر سوشیالوجی کو پڑھیں, سیکولر سوشیالوجی ہمیں فقط طبی ترقی کا راستہ بتاتی ہے. لیکن اگر ہم آئیں پرانی سوشیالوجی کو پڑھیں اور دینی سوشیالوجی کو پڑھیں, تو دین نے معاشروں کو ذکر کیا, ان کی بنیادیں ذکر کی, ان کے اصول ذکر کیے ہیں. ہم ہودار کھانے کے بہت عاشق ہیں. بعضوں کو ہودار میں بڑی لذت رہتی ہے. کہتے ہیں کسی مولانا سے پوچھا لوگوں نے کہ کبھی حرام کھایا ہے؟ ایک دن حرام کھانا پڑا. کون سا دن تھا؟ کہا کہ وہ اس دن آندھی ہو رہی تھی, بڑی بارش ہو رہی تھی, طوفان تھا, گھر سے نکلا نہیں جا رہا تھا, تو اس دن صرف گھر میں اپنا پکا کے کھانا پڑا, اس کے علاوہ کبھی ہم نہیں کھائے. جن کو عادت پڑ جائے گا وہ دوسروں کا کھانے کی, تو اپنے کھانے کو سمجھے حرام کھایا آج ہم. جس دن کسی کا کھائے سمجھے ہاں حلال کا کھایا آج. ہمیں قرضے کھانے کی بہت عادت ہو گئی ہے. قرضے لے لے کر ملک ہمارا ترقی کرتے کرتے کہاں جا پہنچا ہے؟ جو حکومت آتی ہے ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈال دیتی ہے اور اتنا قرضہ لیتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو 10 دفعہ بیچا جائے, پورے پاکستان کو ہم سمیت, تو بھی قرضے زیادہ ہیں پاکستان کے. پھر بھی بلکہ سود بھی زیادہ ہے. جو سود اتنا چڑھا ہوا ہے وہ بھی ادا نہیں ہوگا, اس قدر قرضے ہیں. جھانسے اور ہوتے ہیں, جھانسوں میں نہیں آیا کریں. حقائق معلوم ہونے چاہیے. حقائق کیا ہیں؟ سرمایہ داروں کے بینک اکاؤنٹ بڑھتے جائیں, ملک ترقی کر رہا ہے, اور غریب اس کے پاس جو کھانا ایک ٹائم کا ملتا تھا وہ بھی اسے چھن جائے, وہ ملک ترقی کر رہا ہے. ایئر کنڈیشن پہ ڈیوٹی ختم کر کے اور پنکھے پہ لگا دی جائے جو فقیر چلاتا ہے, اور لینڈ کروزر گاڑیوں سے کسٹم ڈیوٹی ختم کر کے سائیکلوں پہ لگا دی جائے, اور ایک ایک گھر میں 30-30 AC چلتے ہوں. ایسے گھر ہیں 30 AC, 40 AC, 50 AC, ایئر کنڈیشن معمولی بات ہے, اور وہ سارا بل بجلی کا جو ہے وہ ایک غریب آدمی دے رہا ہوں. اس لیے ملک ترقی کی یہ علامتیں نہیں ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ بس یہ دیکھو یہ بورڈ ترقی کر رہا ہے ملک. ترقی کے لیے لوگوں کو دیکھو, یہ لوگ ہیں, لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. معاشرہ اپنے خاص ارکان رکھتے ہیں, ان کو دیکھو کون ترقی کر رہا ہے. آپ آئیں ذرا ایک نمونہ, جیسے قرآن نے فراوان نمونے پیش کیے ہیں, فرصت نہیں ہے ورنہ ایک ایک نمونے کو تجزیہ کیا جاتا. ہم جو کچھ سمجھنے کے لیے آیا ہے اس کو سر میں پڑھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ثواب کے لیے آیا ہے. سب کچھ ثواب کے لیے آیا ہے, ہر چیز سے ثواب. قوم لوط سے بھی ثواب کما رہے ہیں وہ جو کام کرتے تھے. قرآن نے ذکر کیا نا اس کا, قوم لوط کا. ہم اس کو بھی کھوڑ کے جھول جھول کے پڑھتے ہیں کہ قوم لوط یہ کام کیا کرتے تھے اور ثواب ہو رہا ہے ہمیں. یہ سارے ماجرا تو قوم لوط کا واقعہ ثواب کے لیے فقط نہیں ہے, کچھ سمجھنے کے لیے, کچھ عبرت لینے کے لیے, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ لوطی معاشرہ بنتا کیسے ہے, لوگ فطرت سے کیسے منحرف ہوتے ہیں, فطرت کے راستوں سے کیسے منحرف ہوتے ہیں لوگ. اسی طرح ایک ایک کر کے ہر قوم کا تذکرہ ہے. ہم نے سارے قوموں کے ذکر سے ثواب کمانا شروع کر دیا. ثواب کے عاشق ہیں, قرض کھانے کے بھی عاشق ہیں, حتیٰ دین میں بھی قرضہ کھانے کے عاشق ہیں. مذہب بھی قرضے کا ہونا چاہیے. اپنا مذہب حرام سمجھتے ہیں کہ اپنا ہو, مذہب بھی دوسروں کا ہو, قرضے کا ہو, مقروض ہو, تو وہ زیادہ لذت دیتا ہے ہمیں. اپنا ہو سمجھتے ہیں حرام کھا لیا ہم. علوم, قرضے کے علوم لے کر پڑھنے سے بڑی ترقی کرتے ہیں ہم. مثلا انگلش بول کے سمجھتے ہیں ترقی کر گئے ہیں، اردو بولنے سے پسماندہ ہو جاتے ہیں ہم، پردہ اتار دینے سے ترقی پسند نظر آتے ہیں، پردہ کرنے سے پسماندہ نظر آتے ہیں ہم. یعنی واقع حیرتناک بات ہے یہ کہ ایک ملک جس کی ٹوٹل آبادی 13 سے 15% پڑھی لکھی آبادی ہے، ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک، اور جس کی ٹوٹل 5% آبادی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس ملک میں پریزیڈنٹ یا اس کا پرائم منسٹر جب تقریر کرتا ہے تو انگلش میں تقریر کرتا ہے، اس قوم کے لیے جس کو اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی اکثریت کو، یہ احساس کمتری ہے فقط. یہ کم از کم معروف واقعہ ہے کہ جب جواہر لال نہرو پہلی دفعہ آئے پاکستان کا دورہ کیا تو پاکستانی سربراہ نے انگلش میں تقریر کی، اس نے اردو میں کی، حالانکہ اس کی زبان ہندی تھی، شرمانے کے لیے اس نے اردو میں تقریر کی. ہمارے اب کتنے سفیر ہیں پاکستان اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے دوسرے ملکوں کے، ٹی وی پہ کبھی کبھی آتے ہیں، اردو بول رہے ہوتے ہیں، دوسری دنیا کے سفیر اردو میں، تو چین کا سفیر اردو میں تقریر کر رہا ہوتا ہے، ایران کا سفیر اردو میں تقریر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اپنا ہمارا وزیر اعظم بولتا ہے انگلش میں تقریر کر دے، وہ کس کو سمجھ میں آئے گی جس ملک اکثریت کو اردو بھی نہیں بولنا آتی، وہ انگلش کیا سمجھے گی اس کو. یہ وہ فخر ہے ہمارے، دوسری زبانوں پر فخر کرنا، دوسری چیزوں پر فخر کرنا، قرضے کی چیزیں، قرضے کی جتنی چیزیں ہوں وہ ہمارے لیے فخر ہیں، اپنی جتنی چیزوں پسماندگی کی علامت ہے. نفسیات ہماری بن چکی ہے، احساس کمتری میں اگر ایک انسان مبتلا ہو جائے یہ اس کی نفسیات بن جاتی ہے کہ اپنی کمتری کے احساس کو مٹانے کے لیے عجیب انوکھے کام کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے برتر سمجھے. وہ اسی طرح علوم، ہم جب علوم دوسروں سے قرض لے کے پڑھتے ہیں، وہی علم جو اپنے پاس موجود ہے اس کو چھوڑ کر جب دوسروں سے علم لے کر پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت فخر لگتا ہے، اور اپنا علم اگر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہوگا. ان میں سے نمونے کے طور پر ایک سوشیالوجی، جب ہم تہذیبوں کی سوشیالوجی، کلچرل سوشیالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا نام آتا ہے کہ یہ انسان ماہر سوشیالوجی ہے، یہ استاد ہے، یہ معلم ہے بہت بڑا. لیکن اگر پرانی سوشیالوجی، اگر دینی سوشیالوجی، اس کو کہیں کہ یہ پڑھا ہوا ہے، کیا پڑھا ہوگا، اس کے پاس کیا ہوگا. قرضے کھانے پہ خوش ہوتے ہیں ہم، ایک دفعہ اپنا سرمایہ کھول کے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے. ہم وہ گدا ہیں جو خود ملینر ہیں، خود ملینر ہے، رکشے کا کرایہ دوسرے سے مانگ کے جاتے ہیں. اور جیسے ایک اور مجلس میں میں نے آج کیا یہاں اندرون سندھ میں بعض باتیں کی، تو لوگ کبھی کہہ دینے کہ یہ کیوں، یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ، خوش ہونے والی باتیں کریں، یہ پریشانی والی کیوں کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ ایک چیز ہم میں ختم ہو گئی ہے، واقعی قومی طور پر، معاشرتی اجتماعی طور پر ہم میں مر گئی ہے وہ چیز، اور وہ شرم ہے. ہمیں شرم نہیں آتی، حقیقت یہ ہمیں شرم نہیں آتی، بہت کسی چیز پر شرم نہیں آتی، ہمیں شرم مر چکی ہے ہمارے اندر. جس کو ہم کو شرم آتی ہے نا، وہ اس طرح اس کے عادات و اطوار نہیں ہوتے، شرمناک کام اس لیے کرتے ہیں کہ شرم نہیں آتی. اب ہم یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں تھوڑی شرم محسوس ہو، شرماور کام کرتے ہیں تو شرم تو پتہ چلے، شرم تو آنی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم. یعنی واقعی یہاں پر میں شرماور شرمناک بات آپ کے سامنے کروں، کسی کو شرم نہیں ہے، نہ مجھے کرتے ہوئے شرم آئے گی، نہ آپ کو سنتے ہوئے شرم آئے گی. اس میں مطلب ہے کہ بولنے والے سننے والے سر میں شرم مٹ چکی ہے، شرمسار ہونا چاہیے بعض کاموں پر ہمیں، بعض باتوں پر شرمسار ہونا چاہیے ہمیں، بعض کاموں پر شرمسار ہونا چاہیے، بعض افکار پر شرمسار ہونا چاہیے ہمیں، قرضے کھانے پر شرم آنی چاہیے ہمیں، خواہ وہ مانوی قرضہ ہو یا مادی قرضہ ہو یا مالی قرضہ ہو، قرضے پہ کوئی زندگی گزرے یا کوئی زندگی، شرم آنی چاہیے ہمیں. ضمیر زندہ ہوتا ہے تو شرم، چونکہ شرم ضمیر کو آتی ہے، بے ضمیر کو شرم نہیں آتی. ضمیر زندہ ہوگا تو ہمیں شرم آئے گی، ضمیر جھنجھوڑا جائے تاکہ شرم محسوس ہو بعض مسائل پر، پھر شرم آئے تو نہیں کرتا انسان کچھ کام. اب دیکھیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ بیان فرمایا، اس خطبے میں یہی اصول معاشرت کے ذکر فرمائے اور دو معاشروں کا تقابل کیا حضرت نے اس خطبے میں، دو معاشروں کا آپس میں تقابل کیا، ایک بعثت سے قبل معاشرہ، ایک سماج جو بعثت سے قبل کا تھا، کیونکہ معاشرتی علوم میں معاشروں کو تقسیم کیا جاتا ہے، کئی طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے، بہت سارے ضابطوں کے تحت، بہت سارے معیاروں کے تحت معاشروں کو تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے مثلا سرمایہ دار معاشرہ اور فقیر معاشرہ، ان پڑھ معاشرہ، پڑھا لکھا معاشرہ، ابتدائی معاشرہ، ترقی یافتہ معاشرہ، یا مثلا کہ ایک کلچرل معاشرہ یا ایک دینی معاشرہ، یہ ساری تقسیمات ہیں جو معاشروں میں کی جاتی ہیں. انہی تقسیمات میں سے ایک تقسیم جو معاشرتی نہج البلاغہ میں کی گئی ہے، اور اس شخصیت کی طرف سے ہے جو معاشروں کو بھی سمجھتی ہے، دین کو بھی سمجھتی ہے، اور اصولوں کو بھی اور ہر چیز کو سمجھتی ہے. کہا کہ ایک بعثت سے قبل کا معاشرہ ہے، بعثت سے مراد یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے مبعوث ہونے سے، مقام نبوت پر فائز ہونے سے پہلے کا معاشرہ، مکہ کا معاشرہ، اس کو بعثت سے قبل کا معاشرہ کہتے ہیں، جو آج تاریخ کی زبان میں جس کو عصر جاہلیت کہا جاتا ہے. اور ایک وہ معاشرہ جس کی زمان امیر المومنین کو ملی رحلت رسول اللہ کے 25 سال بعد، 25 سال رحلت رسول اللہ کو جب گزرے، 3 خلافتیں جب گزری، 3 خلافتوں کے بعد جب خلیفہ سیوم قتل ہوئے، تو ان کے قتل ہونے کے بعد ایک معاشرے، ایک سوسائٹی کے زمام امیر المومنین کو آ کر تھمائی گئی کہ آپ سنبھالیے اس کو. خطبہ شکشکیہ آپ پڑھیں نہج البلاغہ میں، اس میں حضرت نے فرمایا کہ کس طرح میں نے اس معاشرے کی زمام سنبھالی. فرمایا کہ میں کسی طرح بھی دل سے راضی نہیں تھا کہ اس سوسائٹی کی زمام میں سنبھال لوں، یہ سماج میں اس کا سربراہ بن جاؤں. میں کسی لحاظ سے بھی تیار نہیں تھا، آمادہ نہیں تھا، نہ ذہنی طور پر، نہ قلبی طور پر، کسی لحاظ سے تیار نہیں تھا. بے امر مجبوری یہ مجھے کرنا پڑا. وجہ بتائی اسی خطبہ شکشکیہ کا دوسرا حصہ جو ہے. پہلا حصہ گزشتہ 3 حکومتوں کے تحلیل تجزیہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا. دوسرے حصے میں آ کر یہ فرمایا کہ اب جو میں سنبھال رہا ہوں تو کیوں سنبھال رہا ہوں. فرمایا کہ میں حاضر نہیں ہوں اس سوسائٹی کی زمام سنبھالنے کے لیے. اس میں یہ بیان فرمایا کہ لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر، کہ اگر اتمام حجت نہ ہو گئی ہوتی مجھ پر، یعنی یہ لوگ چل کر میرے در پر نہ آتے میری طرف نہ آتے، چونکہ اتنا اسی خطبہ میں ہے کہ انہوں نے اتنی بھیڑ کی، اتنا رش کیا علی علیہ السلام کے دروازے پر، کہ حضرت نے فرمایا کہ قریب تھا کہ حسنین اس بھیڑ میں ان کے پاؤں کے نیچے کچلے جاتے، اس قدر رش تھا. جلوس، جلسے، ہڑتالیں، بینر، نعرے، پورے مدینے میں ایک عجیب، کچھ لوگ مصر سے آئے ہوئے تھے، کچھ اطراف سے آئے ہوئے تھے، سب نے مل کر جب خلیفہ سے وہ قتل ہوئے تو اس کے بعد جلسے جلوس مدینے میں عام ہو گئے، اور کچھ بڑے بڑے لوگ، بڑے جید شخصیات اس زمانے کی، وہ ان جلوسوں کو لیڈ کر رہی تھی. پورے مدینے میں ہڑتال کروا دی اور سب کو لے کر امیر المومنین کے دروازے کی طرف آنا شروع کیا، چونکہ بہت سارے اس وقت موجود تھے لوگ، مثلا ام المومنین عائشہ زوجہ رسول اللہ، ان کا ایک اپنا سیاسی تفکر تھا، وہ کسی اور طرف راغب تھی کہ کسی اور شخص کو بنائے، ان کا ایک اپنا مسلک تھا، پارٹی کہہ لیں، یوں کہہ لیں کہ اپنا باقاعدہ سیاسی نظریہ تھا ان کا. اور وہ اس کے لیے جب انہیں کہا گیا کہ خلیفہ سیوم قتل ہو گئے تو بہت خوش ہوئی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص جو خبر لے کر آیا اس کو مٹھائی کھلاؤ، اس کو منہ میٹھا کراؤ. اور جب انہوں نے پوچھا کہ، چونکہ وہ مکہ میں تھی اس وقت، جب انہیں بتایا گیا کہ خلیفہ سیوم قتل ہو گئے اور بطور خلیفہ چہارم علی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے، تو انہوں نے جس نے یہ خبر دی تو کہا کہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تیرا سر کاٹ دیتی، چونکہ اس نے وہ خوشخبری دی تو نے یہ بدخبری دی مجھے، کہا میری ساری خوشی تو نے اکارت کر دی یہ بات کر کے، تو لہذا ان کا ایک اپنا سیاسی مسلک تھا، اور بڑی بڑی شخصیات جید اس وقت موجود تھیں جن کا اپنا اپنا سیاسی نظریہ تھا، تین چار حصوں میں بٹے ہوئے تھے یہ، لیکن کچھ لوگ بہت فعال تھے اس وقت، جن میں سے دو بڑی شخصیتیں بہت فعال تھیں، ایک طلحہ اور ایک زبیر ابن عوام، یہ دو شخصیات صحابہ رسول اللہ میں سے تھے اور بڑی جید شخصیات سمجھی جاتی تھی، بڑے فعال لوگ تھے، ان دونوں نے بڑا اہم رول ادا کیا لوگوں کو امیر المومنین کی طرف لانے میں، بہت اہم رول ان کا تھا، بہت سارے جلوسوں کو انہوں نے کہا کہ ادھر جائیے، بہت سارے جلسوں کو انہوں نے کہا کہ یہاں آ کر، اور پھر ادھر سے حضرت کو آ کر کہتے کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے بھائی، حضرت نے انکار کیا، کہا جو کسی اور کے پس طرف جو، جدھر پہلے جاتے رہے ہو ادھر جاؤ، تو نہ کہ ناراض ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پر میرے پاس کیوں نہیں آئے اور اب آئے ہو، نہ اس وجہ سے نہیں تھا، جیسے روٹا ہوا آدمی ہوتا ہے نا، معصوم روٹتا نہیں ہے کبھی بھی، ہم اپنے جیسا نہ سمجھے معصومین کو، روٹ گئے وہ، ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں بیچ میں کہ سید الشہداء کی بیٹی روٹ گئی، پھر وہ کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا، ایسے جیسے آپ کے گھر میں، جیسے ہمارے گھروں میں واقعات ہوتے ہیں، بیٹی روٹ گئی پھر وہ منانے لگے، پھر بیٹی کہتی ہے میری قبر پہ بھی نہیں آنا، میرے فلاں بھی نہیں آنا، میں بھائی سے بھی ناراض ہوں، میں فلاں سے بھی ناراض ہوں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہماری بے تربیت اولاد کی طرح تھی، وہ بھی ہماری اولاد بے تربیت ہے، اس کے منہ سے جو نکلتی ہے، امام علیہ السلام کی اولاد ایسے کہہ سکتی ہے امام کو، یعنی واقعا یہ جہالت ہے کہ ہم سید الشہداء کے خاندان کو اپنے خاندان جیسا سمجھنا شروع کر دیں، وہ پھر من گھڑت باتیں جتنی بنا سکتے ہیں بنائیں اور لوگوں کو سنائیں، امام روٹتا نہیں ہے کبھی بھی، کیا وجوہات تھیں جس وجہ سے کہا کہ میں نہیں سنبھالتا ہوں، یہ امت فرمایا کہ نہیں ہے، یہ ریوڑ ہے، یہ امت کہاں ہے، کہا کہ یہ ہانک کے جو لا رہے ہو یہ امت نہیں ہے، یہ ریوڑ ہانک کے لا رہے ہو تم، مجھے امتوں کا امام بنایا گیا نہ ریوڑوں کا، امام امتوں میں آتے ہیں ریوڑوں میں نہیں آتے، کسی ریوڑ میں آج تک خدا نے امام نہیں بھیجا، ریوڑوں کو امام نہیں چاہیے، ریوڑوں کو ہانکنے والے چاہیے، ہانکنے والے، ریوڑوں کو ہانکنے والے، ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈنڈا اور ایک کتا، ریوڑ چلاتے ہوئے دیکھے ہوں گے نا چرواہوں، جن کا پیشہ ہی ریوڑ چلانا ہے، دو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ایک ڈنڈا اور ایک کتا، کہ ڈنڈے سے ہانکے اور جو ادھر ادھر جائے کتا چھوڑتے ہیں اس کے پیچھے، کتا اس کو لوٹا کر پھر ریوڑ میں شامل کر لیتا ہے، اب خود ہم سمجھ جائیں کہ وہ سوسائٹیاں جن میں ہم رہ رہے ہیں وہ کون سی ہیں، آیا یہ امتیں ہیں یا ریوڑ ہیں، جس ملک کو کتوں اور ڈنڈوں کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہو وہ امت نہیں ہے، وہ ریوڑ ہے پھر وہ، اور ریوڑ بھی بہت پسند کرتے ہیں، جب ان کے اوپر ڈنڈا چلایا جائے، جب کتے ان پہ چھوڑے جائیں تو ریوڑ فوراً سمٹ کے منظم ہو جاتا ہے، ریوڑ کتے کے ڈر سے، لیکن امام تو ڈنڈے اور کتے نہیں برساتا ان پر اور چھوڑتا، امام ان کو ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، امام رہنمائی کرتا ہے، جو رہنمائی نہ سنے انہیں پھر چرواہے آ کر اس طرح سے ہانکتے ہیں گڈریے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ریوڑ ہے ابھی جو میرے پاس آ رہا ہے، یہ امت نہیں ہے، میں تو حق میرا ہے، حکومت خدا نے مجھے یہ حق دی، میرا الہی حق ہے، یہ میرا خدائی حق ہے، میرا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، آج آپ کو حق دے رہے ہیں، آ کے دروازے پر لا رہے ہیں، یہی لوگ جو کل تک آپ کو نہیں مانتے تھے ولی، آج ماننے آ گئے ہیں، تو کیوں نہیں قبول کر لیں آج، فرمایا کہ یوں تو نہیں کہ میں اقتدار کا بھوکا ہوں اور جس قسم کی بھی معاشرہ ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے تو بیت المال سے سروکار ہے، بعض ہوتے ہیں نا کہ وہ عراق میں ابھی اس وقت کردوں میں اور یہ الائنس جو جیتا ہے وزارت تیل پر جھگڑا ہو رہا ہے دونوں کا، وزارت تیل پر، وزارت مذہبی امور پر کسی کا جھگڑا نہیں ہے، وہ جس کو دے دو، کردوں کو دے دو یا ان کو دے دو، کیونکہ مذہب کیا، اب امریکہ آ گیا، اب تو مذہب، وزارت مذہبی امور پر جھگڑا نہیں ہے لیکن وزارت تیل پر جھگڑا ہے، بس بات یہیں سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اصل جنگ کس چیز کی ہے، یہاں یہ عراقی قوم کو رہنمائی کریں گے، عراقی جو تیل بھی کہہ رہے ہیں وزارت تیل ہمیں دے دو آپ. امام نے فرمایا کہ یہ امت نہیں ہے، یہ ریوڑ ہے سرے سے. گزشتہ ایک حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ اس میں بنو امیہ اس طرح سے بیت المال چرتے تھے جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے. اونٹ کو فصل بہار میں چارہ چرتے ہوئے دیکھیں کیسے چرتا ہے، دیکھا ہو جن لوگوں نے. چونکہ بہار کی فصل میں چارہ زیادہ ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں اور وہ چارہ اگاتا ہے. اونٹ سارا کھاتا نہیں ہے، لتاڑتا بھی ہے، اس پہ لوڈ پوٹ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا کھاتا ہے، زیادہ لتاڑتا ہے، زیادہ خراب کرتا ہے. آپ دیکھیں بعض جو حکومتوں کو بیت المال جب مل جاتا ہے، وزارت تیل جب مل جائے تو کھاتے کم ہیں لتاڑتے زیادہ ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں تو بیت المال کا امام نہیں ہوں کہ بیت المال کے لیے میں مجھے حکومت چاہیے، مجھے امت چاہیے. صدارتی خطبہ دیا، وہاں پر ان لوگوں سے کہا کہ چلے جو، میں آپ کی حکومت قبول نہیں کرتا، آپ اس قابل نہیں ہو کہ میں آپ کا امام بنوں، آپ کا والی بنوں. بار کہتے انہوں نے اصرار کیا اور حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ نہ آتے چل کر اپنے قدموں سے میرے در پر، میں ہرگز یہ حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بھائی کہ میرا حق ہے لیکن میں نہیں تھا حاضر تیار، ریوڑوں پر کیا کروں حکومت میں. اور فرمایا کہ وَلَوْلَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُقَارُ عَلَىٰ قِزَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَبِ مَظْلُومٍ. علماء کا کام بہت سخت ہے. فرمایا کہ خدا نے اگر یہ عہد علماء سے نہ لیا ہوتا کہ کسی ظالم کے ستم پر خاموش نہ بیٹھیں اور کسی مظلوم کی بھوک پر خاموش نہ بیٹھیں تو خدا شاید میں آج بھی نہ آواز اٹھاتا. لیکن میں ایک عہد اپنے خدا کو دے چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظالم کے ظلم پر خاموش نہیں بیٹھوں گا اور مظلوم کی بھوک پر خاموش نہیں بیٹھوں گا. صرف یہ دو چیزیں ہیں جو مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں قبول کیا ہوں. لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَىٰ غَارِبِهَا وَلَأَسْقَيْتُ آخِرَهَا مِنْ كَأْسِ أَوَّلِهَا. اور فرمایا کہ تم دیکھتے آج بھی میری نظروں میں یہ حکومت، تم دیکھتے کہ بکری کی چھینک سے زیادہ بدتر ہوتی. مجھے نہیں چاہیے یہ، ریوڑوں پر حکومت کرنے کا کیا فائدہ ہے. صدارتی خطبہ جو، یہ تو ان لوگوں سے کہا جو آئے تھے بیعت کرنے کے، آپ آئیے. اس وقت جو جھنڈے بینر انہوں نے بنائے ہوئے تھے، نعرے لگائے ہوئے تھے، جیسے آج کرتے ہیں نا وہ فلاں کے بارے میں، مثلا کسی اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کہتے ہیں آوے ہی آوے. مثلا اس وقت مدینے میں یہی مول بنا ہوا تھا، ہاں آوے ہی آوے. مثلا دوسری پارٹیاں اپنا زور لگا رہی تھیں، یہ اپنا زور مار رہے تھے. یہ جلسے جلوس کرانے والے، یہ پھر چلے گئے بعد میں جب حکومت لے لی امیر المومنین نے. پہلے دوسرے دن ایک دو دن گزرے، جب دیکھا کہ اب وزارتوں کی تقسیم کا وقت آ گیا ہے، تو یہ دو بزرگ جنہوں نے سب سے زیادہ جلوس نکلوائے تھے، یہ دونوں گئے جا کر کہا کہ ہمیں آپ سے ایک بات کرنی ہے. حضرت اس وقت بیت المال کے حساب و کتاب میں مشغول تھے، انہیں کہا کہ آپ بیٹھیے، ابھی میں سرکاری کام میں مشغول ہوں. وہ بیٹھ گئے. پھر پورا جب حساب و کتاب ہوا، بیت المال تقسیم ہو گیا، سب جھاڑو لگا کے دیا جا، رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا بیت المال کا، حضرت نے اس کو بجھا دیا. اور بجھا کے تو کمبر سے کہا کہ جو ہمارے گھر سے دوسرا دیا اٹھا کر لے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جل رہا تھا، اس کو کیوں بجھایا آپ نے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ اس سے پہلے میں سرکاری کام میں مشغول تھا، سرکاری دیا جل رہا تھا، اور اب دونوں سے پرسنل بات کرنی ہے، لہذا پرسنل دیا جلے گا یہاں پر. تو انہوں نے کہا اچھا خدا حافظ، ہم جا رہے ہیں. تو کہا آپ ایک بات کرنے آئے تھے بڑی اہم. تو کہا وہ بس جواب مل گیا ہمیں، سمجھ گئے جو بات کرنے آئے تھے وہ جواب مل گیا. واقعی سمجھدار تھے، سمجھ گئے وہ آئے کیوں تھے، کوفہ اور بصرہ کی حکومت لینے کے لیے، کہ ہم نے جو اتنے جلوس نکلوائے ہیں، اتنے جلسے کروائے ہیں، اتنے نعرے لگوائے ہیں، اتنا آپ کے لیے اہتمام کیا ہے سارا، تو اس کا اجر جو ہے ایک کوفہ اور ایک بصرہ، دو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، یہ کہ اس کو دے دو بھائی جان کو اور ایک مجھے دے دو، کوئی اتنی بڑی چیزیں تو نہیں ہیں. آج بھی دیکھیں جلسے جلوس کرانے والے، یہ عبرت ہے ان کے لیے، یہ عبرت ہے ان کے لیے کہ جب جائیں گے جا کر پوچھیں گے کہ حضور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم کتنا تھکتے تھے آپ کے لیے. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ خاندان نہیں ہے، سیاسی کوئی خاندان نہیں ہے کہ اس کے نعرے لگانے کی وجہ سے یہ ہمیں پسند کرنا شروع کر دیں گے. نعروں کو پسند نہیں کرتے اپنے لیے فقط، اصولوں کے امام ہیں نہ نعروں کے امام، اصولوں کے امام. کہا کہ بیٹھو، یہ اٹھ کے چلے گئے، یعنی سمجھ گئے کہ جو شخص ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سرکاری دیا نہیں جلاتا وہ ہمیں کوفہ و بصرہ کیسے دے گا. سمجھ گئے بات، چلے گئے واپس. اس کے بعد حضرت نے آ کر ایک خطبہ دیا، صدارتی خطبہ، پہلا حکومت میں آنے کے بعد، اختیارات سنبھالنے کے بعد پہلا مدینے میں صدارتی خطبہ دیا حضرت نے. وہ بہت خوبصورت خطبہ ہے. اس خطبے میں حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ یعنی سب کو اکٹھا کیا، ماحول تھوڑا ٹھنڈا ہوا، خطبہ دیا اور کہا کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ حکومت میرے پاس آئیے. اس نے اپنا منشور حکومت بیان کیا اور کہا کہ وہ بیت المال جو ان گزشتہ سالوں میں کھایا گیا ہے، لوٹا گیا ہے، وہ میرا پہلا کام اس بیت المال کو واپس لوٹانا ہے، اگرچہ وہ عورتوں کا جہیز ہی کیوں نہ بن چکا ہو، میں وہاں سے بھی اس کو واپس لوٹاؤں گا. یوں نہیں ہے کہ بیت المال اور مال امام کھانے والے کہیں گے، پوچھنے والے، یہ لاوارث ہے، صاحب غیب ہے، جو مرضی ہے اس کے ساتھ کرتے رہو. کہا کہ اگر یہ عورتوں کا جہیز بھی بن گیا میں وہاں سے بھی اس کو لوٹاؤں گا. پھر فرمایا کہ میں عدالت کا نظام قائم کروں گا، میں چاپلوسی پسند آدمی نہیں ہوں، خوش آمدی میرے ارد گرد نہیں منڈلائیں گے. اس نے یہ بیان فرمایا کہ لوگوں کو کہ آج تمہاری حالت وہی ہے، یعنی جس ریوڑ کی زمام میں نے سنبھالی ہے، فرمایا کہ اس کی معاشرتی اجتماعی حالت وہی ہے جو بعثت سے قبل کے معاشرے کی تھی. لقد عادت بلیتکم قیوم باصلہ فیہ نبیہ، کہ تمہاری حالت جو آج سامنے میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، تم وہ بن چکے ہو جو بعثت سے قبل کے لوگ مکہ میں تھے. یعنی رحلت رسول اللہ کے بعد مکہ میں حضرت نے 13 سال تبلیغ کی، 10 سال مدینے میں، 23 سال پیغمبر اکرم نے محنت کی بعثت کے بعد، پھر 25 سال یہ تین حکومتیں رہیں مجموعاً، 25 اور 23 سال، جی 25 اور 23 48 48 یعنی 50 سال سے 2 سال کم، نصف صدی کہیں آپ، نیم صدی، نیم قرن، نصف سینچری یہ زمانہ گزرا. 50 سالوں میں فرمایا کہ رسول اللہ نے تمہیں کہاں پہنچایا تھا، 23 سالوں میں، 23 سالوں میں تمہیں عروج پہ پہنچایا، پھر اس کے بعد تمہیں ریورس لگا، 25 سالوں میں تم وہاں جا پہنچے جہاں سے چلے تھے تم، 25 سالوں میں وہاں جا کھڑے ہوئے جہاں سے تم چلے تھے، آج پھر واپس وہیں پر کھڑے ہوئے. بھائی کے بیچ میں 25 سال کا زمانہ گزرا ہے، 25 سال کے اندر ایک معاشرہ بالکل وہ بن گیا جو بعثت سے پہلے کا تھا، یعنی شباب پیدا ہو گئی. بعثت سے قبل عصر جاہلیت ہے، بعثت سے پہلے کا زمانہ اس کا نام ہے عصر. امیر المومنین نے جس معاشرے کی زمام سنبھالی خود فرمایا کہ یہ وہ معاشرہ ہے جو بعثت سے قبل کا معاشرہ تھا، یعنی یہ بھی عصر جاہلیت ہے. خوب، اب کیا کرنا ہے مجھے؟ اس جملے میں حضرت نے جو بیانایا کہ میں نے جس معاشرے کی زمام سنبھالی ہے یہ وہی عصر جاہلیت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ اب چارہ کیا ہے، اب کرنا کیا ہے، جب ایک ایسا معاشرہ بعثت سے پہلے کا میسر آ جائے اس کے ساتھ میں کیا کروں؟ بعثت سے پہلے کا معاشرہ وہی نہیں ہے جو واقعاً مکہ میں ہو اور جو مثلاً آج سے 1400 سال پہلے ہو، وہی بعثت سے قبل کا معاشرہ ہوتا ہے نا. آج بھی اگر دیکھیں مسلمانوں کو، بلکہ پوری دنیا کو، اسی ترقی یافتہ دنیا کو جس میں اتنی بلڈنگیں اور اتنے کارخانے اور چاند پہ جا پہنچے اور ٹیکنالوجی کے آسمان پہ جا قدم رکھا، اگر اقدار کے لحاظ سے دیکھیں، ویلیوز کے لحاظ سے دیکھیں، یہ عصر جاہلیت ہے، یہ زمانہ عصر جاہلیت ہے. چونکہ اس 25 سال میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بڑی ترقی کر چکا تھا، یعنی امیر المومنین کے زمانے میں اور بعثت سے قبل کے زمانے میں بہت فرق ہے. بعثت سے پہلے کا زمانہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے حضرت نے خود ذکر کیا نہج البلاغہ میں، کہ بیان بھی کیا، کہا کہ تم وہ لوگ تھے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، تم زہریلے سانپوں میں رہتے تھے، تم سنگلاخ پتھروں میں رہتے تھے، تم گندا پانی پیتے تھے جانوروں کی، اور تمہاری خوراک ایک جیسی تھی. یہ خطبے ہیں نہج البلاغہ کے، بعثت سے پہلے کی تصویر. تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر رسول اللہ نے آ کر تمہیں شعور دیا، تمہیں جگایا، تمہیں بھائی بھائی بنایا اور تمہیں کہاں پہنچایا. حتی بعض تاریخوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ سنتی لحاظ سے، جب کچھ موسم تو وہاں ہوتا تھا تجارت کا مکہ کے اندر، جب وہ گزر جاتا تھا قحط کے دن آ جاتے تھے، ان کی خوراک، یہ لکھا ہے وغیرہ اس زمانے میں، کہ بیڑ بکریوں اور اونٹوں کی نینگنیاں اکٹھی کر کے ان کو پیس کر ان کی روٹی پکا کے کھاتے تھے. یہ اس وقت عصر جاہلیت میں، آج بھی کھاتے ہیں بعض، اگر لید کھاتے ہیں گھوڑوں کی مثلا تبرک سمجھ کر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر دیکھیں عصر جاہلیت، تو وہی عصر جاہلیت دوبارہ لوٹ کر آ گیا. وہ اس وقت کم از کم حلال جانوروں کی مینگنیاں، بیڑ بکری اور اونٹوں کی مینگنیاں پیس کے روٹی پکا کے کھاتے تھے وہ بعثت سے قبل. یہ زمانہ ہے آج. ایک مصری عالم نے کتاب لکھی ہے جاہلیت قرن وسطم، یعنی 20ویں صدی کی جہالت، 20ویں صدی کی جاہلیت. اقدار کے لحاظ سے دیکھیں بہت پست ہے آج کا معاشرہ، بہت پست ہے آج کا معاشرہ. ویلیوز کے لحاظ سے دیکھیں بہت پست ہے آج کا معاشرہ، یعنی اس زمانہ جاہلیت سے کہیں زیادہ پستر ہے آج کا معاشرہ. لہذا 1400 سال بعد بھی قبل از بعثت کا زمانہ موجود ہے. قرآن نے ایک اور معاشرتی تقسیم کی ہے، کہا کہ فتح مکہ سے پہلے کے لوگ اور فتح مکہ کے بعد کے لوگ. یہ تقسیم ہے جو قرآن نے کی ہے، فتح مکہ سے پہلے کا معاشرہ اور فتح مکہ کے بعد کا معاشرہ. جیسے کہنا کہ سوشیالوجی میں تقسیم کیا جاتا ہے معاشروں کو، کہ فرض کریں کہ انقلاب فرانس سے پہلے کا معاشرہ، انقلاب فرانس سے بعد کا معاشرہ، صنعتی ترقی سے پہلے کا معاشرہ، صنعتی ترقی کے بعد کا معاشرہ، یا آزادی سے پہلے کا معاشرہ، فلاں کے بعد میں بعد والا معاشرہ، یا فرض کر لیں کہ کمیونزم کے بعد کا معاشرہ، کمیونزم سے پہلے کا معاشرہ. یہ وہ معاشرتی تقسیم ہے جو آج نظریاتی بنیادوں پر کی جاتی ہے. قرآن نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے کا معاشرہ اور فتح مکہ کے بعد کا معاشرہ. ایک مجلس میں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس معاشرے سے ہے، فتح مکہ سے پہلے کے لوگوں سے یا فتح مکہ کے بعد؟ تو سب نے کہا فتح مکہ سے بعد کے لوگوں سے ہمارا تعلق. تاریخ نہیں پوچھ رہا کہ تاریخی لحاظ سے آپ فتح مکہ سے پہلے ہیں یا فتح مکہ کے بعد ہیں، وہ تو معلوم ہے کہ فتح مکہ سے بعد نہیں ہیں. معاشرتی لحاظ سے کس معاشرے سے تعلق ہے، فتح مکہ سے پہلے کا معاشرہ یا فتح مکہ سے بعد کا معاشرہ؟ معاشرتی لحاظ سے، نہ تاریخی لحاظ سے، ڈیٹ کے نہیں پوچھ رہا آپ سے، معاشرتی لحاظ سے، ویلیوز کے لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے آپ کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. میں اشارہ کروں گا تو ابھی نہیں پوچھتا آپ سے کہ پھر پشیمان ہونا پڑے بعد میں اپنے جواب پر، وضاحت کر کے پھر پوچھوں گا تو پھر دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے کا معاشرہ وہ تھا کہ ابھی اسلام کے پاس بیت المال نہیں تھا، باقاعدہ کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں بنا ہوا تھا. لوگ اسلام کی فقط خدمت کرتے تھے، گھر سے کھا کے آگے خدمت اسلام کی کرتے تھے، کھاتے گھر سے تھے، خدمت اسلام کی کرتے تھے. یہ فتح مکہ سے پہلے کا معاشرہ تھا. فقیر لوگ، نادار لوگ، جنہوں نے دین کے لیے اپنے گھر بھی چھوڑے، دین کے لیے اپنے خاندان بھی چھوڑے، دین کے لیے اپنے وطن بھی چھوڑے، دین کے لیے سب کچھ چھوڑا، یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے. جب مدینے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کھانے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی ان کے پاس. جب مکہ فتح ہو گیا تو باب تھوڑی حالت بدل گئی. ابو سفیان اور آل ابو سفیان یہ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے. کیوں مسلمان ہوئے؟ اس لیے کہ اب ان کے پاس پیسہ بھی آ گیا, اب ان کے پاس دولت بھی آ گئی ہے, یعنی اب اسلام کو کچھ دینا نہیں ہے بلکہ اب اسلام سے کچھ لینا ہے. فتح مکہ کے بعد کے مسلمان وہ ہیں جنہوں نے اسلام سے کچھ لیا, فتح مکہ سے پہلے کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کو کچھ دیا. اور اب خود اپنے آپ سے پوچھے, میں نہیں پوچھتا میرے سمیت سب, میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں کون سا مسلمان ہوں, اسلام سے لینے والا یا اسلام کو دینے والا؟ اگر لینے والا ہوں تو ابو سفیان کی طرف فتح مکہ کے بعد والا مسلمان ہوں, جو اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ کچھ ملتا ہے یہاں سے. یہ بہت سارے سنی علماء خطیب یہ شیعہ ہو جاتے ہیں. کیوں شیعہ ہو جاتے ہیں؟ یہ اس لیے شیعہ نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو شیعہ مذہب حق نظر آتا ہے, یہ اس لیے شیعہ ہوتے ہیں کہ یہاں بہت کچھ ملتا ہے. ان میں گلے پھاڑ پھاڑ کے تھک جاتے ہیں, شبینہ پورا اول شام سے لے کر سحر تک قرآن پڑھتے رہتے ہیں, آخر میں 5 روپے ملتے ہیں. اور یہاں 5 منٹ بولنے کے مثلا پوری عمر کے لیے مل جاتے ہیں. ایسے بھی آپ کے خطیب ہیں کہ جو ایک مجلس کی 1 لاکھ روپیہ فیس لیتے ہیں, 1 لاکھ روپیہ فیس. اب ان کو کیا کہیں گے آپ, یہ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں یا فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں؟ اسلام کو کچھ دینا ہے, اگر مسلمان بننا ہے تو اسلام کو کچھ دینا ہے, نہ کہ اسلام سے کچھ لینا. ابھی سب کے ذہنوں پر یہ سوال ہے, اسلام نے کیا دیا ہمیں؟ اسلام نے کیا دیا ہمیں؟ جب ایران میں انقلاب آیا تو امام خمینی نے قوم کو متوجہ کیا, کہا کہ یہ انقلاب اسلامی ہے,